بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ان ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا جس کے آغاز میں اہل کتاب کی مذمت ہے جو عدل و انصاف کے دائی حضرات انبیاء کے قتل کرنے میں اور مذہبی پیشوا کے پر ظلم ڈھانے میں پیش پیش تھے، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے. اور پھر اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ ہے کہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. اسی کے شان ہے کہ مردوں سے زندہ، زندوں سے مردہ، رات سے دن، دن سے رات کو پیدا کرنے والا، ساری قدرت ساری بادشاہت اکیلے اس اللہ کے پاس ہے. اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں مت لگاؤ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی میں تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کا سامان ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے آل عمران اور آل عمران کا تذکرہ فرمایا کہ یہ انتخاب اللہ کا ہے. پھر اللہ کی قدرت کا ایک واقعہ حضرت مریم کی ولادت ہے کہ حضرت مریم کی والدہ ایک نیک خاتون تھی، انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے تو میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دوں گی. اللہ کے شان کہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو وہ جب بچی دیکھی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے قبول کیے جاتے تھے، لڑکیاں نہیں قبول کی جاتی تھی. تو آپ کی والدہ کہنے لگی اللہ میں نے تو نظر مانی تھی، یہ تو بیٹوں کے بجائے بیٹی آ گئی. تو اللہ نے فرمایا یہ بیٹی بھی ایسی ہے، ہزارے بیٹے اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. پھر اللہ نے اپنی خان شان سے اس بچی کی پرورش کا انتظام کیا. وقت کا سب سے نیک اور پارسا انسان حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں اس بچی کی تربیت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے بچپن ہی کے اندر اس بچی کو عجیب کرامات دی کہ بے موسم پھل اسے مل جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت زکریہ نے اس بچی کو دیکھا، اس کے پاؤں پھل پڑے ہیں جن کا موسم بھی کوئی نہیں، تو پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا اللہ نے دیے ہیں. آج زکریہ علیہ السلام جن کی عمر 100 سال سے آگے تھی اور آپ کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، جب منظر دیکھا تو دل کے اندر اولاد کا خیال مچلنے لگا اور کہا اے اللہ تو اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو آپ مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے دے. اگرچہ میرا بڑھاپا ہے اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، موسم اولاد کا میرے پاس بھی کوئی نہیں، لیکن تیری شان اور قدرت تو موسموں کو نہیں دیکھا کرتی. یہ ہاتھ اٹھائے قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ کا فرشتہ آ گیا کہ اللہ نے آپ کے لیے بیٹے کا فیصلہ کر دیا ہے. عمر بھی 100 سال سے بڑھ گئی، بیوی بھی بانجھ ہو چکی اور بڑھاپا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ بیٹا آپ کو ملے گا، اور بیٹا بھی ایسا ہونہار اور ایسا پارسا اور ایسی سیادت اور قیادت کی صفات کا حامل حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس کا اللہ نے پھر تذکرہ فرمایا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کا عجیب شہکار تھا، مائی مریم کا پیدا ہونا، اس انداز میں ان کی پرورش کا ہونا. لیکن اس سے بڑا عجیب قدرت کا، اللہ کی قدرت کا شہکار ہے خود مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تھا، کہ یہاں تو باپ بھی کوئی نہیں اور بے باپ کے یہ بیٹا دنیا میں آ رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بیٹا دیا ہے. اور پھر حضرت مریم کے اس بیٹے کا تذکرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج پہنانا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے جو معجزات دیے کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے، مادرزار اندھے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی، یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. یہودی بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے کے آتے، آپ کی دشمنی پہ اتر آئے اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے خیال میں آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا. لیکن اللہ نے اللہ اللہ ہے انہوں نے تدبیر کی، اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب آ گئی، انہوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی دے دی ہے، قادیانی جو انہی کی نسل میں سے ایک نسل ہے، ان کا عقیدہ یہ کہ پھانسی پہ لٹکایا، پھر زخمی ہوئے، پھر قبر میں ڈال دیا، بعد میں ان کے شاگردوں نے انہیں علاج معالجہ کرا کے پھر ان کی قبر کشمیر میں بنا دی۔ یہ قادیانیوں کا، مردود لوگوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن نے بھی فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر بھیجیں گے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی بقیہ زندگی کو پورا کریں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نجران کا جو وفد حضور کی خدمت میں آیا تھا، جب وہ دلائل سے نہ مانا، حجت اسے کام نہ آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا۔ مباہلہ یہ تھا کہ تم بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاؤ، اور ہم بھی اپنے خاندان کے افراد کو ایک میدان میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برسے گی۔ لیکن ان نجران کے وفد میں یہودیوں کے کچھ پیشوا اور مقتدا تھے، بجائے اس کے کہ مباہلہ قبول کرتے، انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یہود و نصاروں کو سبھی کو دعوت دو ایک وحدانیت کی طرف، اور خود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، ایک توحید اور ایک خدا کے قائل تھے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر یہودیوں کی برائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نہ صرف خود بے راہ ہیں، بلکہ تمہیں بھی بے راہ اور بے دین اور بے دینی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، ان میں ان کی ایک سازش تھی کہ کچھ لوگوں کو وہ مقرر کرتے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور پھر تم اسلام سے دستبردار ہو جانا، تاکہ اور لوگ بھی تمہیں دیکھ کر اسلام کے بارے میں شک اور شبہات میں مبتلا ہو جائیں، اور یہ مسلمانوں کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، اور ان کے مال کو کھانا استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں، اس کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے ان سے عہد لیا، لیکن انہوں نے دنیا کے مفادات کے خاطر اس عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیا، اور اللہ کی قدرت پھر آئی، اور انہوں نے اللہ رب العزت نے انہیں رسوا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے نبی عیسیٰ جتنے نبی آئے، ان نبیوں نے بھی اللہ کی اطاعت کی اور ایک وحدانیت کے قائل ہوئے۔ اللہ کے ہاں جو زندگی پسند ہے وہ اسلام کی زندگی پسند ہے، اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ کوئی اور زندگی اختیار کرے گا وہ اللہ کی نظروں میں ناکام ہوگا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، جو شخص کفر پہ مر گیا اور ایمان کے بغیر مرا، تو اگر وہ اپنی نجات اور اپنے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کی زمین سے بھری سونا اور چاندی سونا بھی دے دے، تب بھی اس کا یہ فدیہ قبول کر کے اسے نجات نہیں دی جائے گی۔ اور پھر چوتھے پارے کے آغاز میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بڑی نیکیاں اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تم اپنے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ پھر فرمایا، جس کے پاس وسائل ہیں حج کرنے کے، اس پہ حج فرض ہے، وہ حج ادا کرے، اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، جو زمین پر پہلا گھر اللہ کا بنا ہے، جس کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، جہاں ایک پتھر ہے جو خود بخود اوپر اڑتا تھا نیچے آ جایا کرتا تھا، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کا نقشہ جبرائیل امین نے بنایا، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے فرمائی، جس کی مزدوری حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ دھرتی پہ اللہ کا پہلا گھر تھا، اس کی شان اور عظمت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو، تم ان یہودیوں کی اطاعت نہ کرنا، تمہیں بھی یہ بے کافر بنا دیں گے، اور ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور ایسی زندگی گزارنا کہ تمہارا خاتمہ اسلام پر ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، قرآن کی زندگی کو اپنانا، اور آپس میں آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچتے رہنا، اور یہی ایک نعمت اسلام ایسی ہے جو تم کو آپس میں باہمی اکٹھا کر سکتی ہے اور تمہارے اندر محبت اور اتفاق کے خوشبو کو پھیلا سکتی ہے۔ دیکھتے نہیں، جب اسلام سے پہلے تم آپس میں دستے گریبان تھے اور ہر شخص ایک دوسرے سے نفرت کرتا تھا، اللہ نے تم پہ فضل فرمایا، یہ نعمت اسلام دی، تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ اس دور کا نسخہ ہے جب دنیا کے اندر انتشار اور اختلاف ہی اختلاف تھا، اسلام نے انسانیت کو اکٹھا کر دیا۔ آج بھی اسلام ہی ایک ایسی دولت ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے اور دنیا بھر کے انسانوں کو امن اور حفاظت کا امن بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اسلام کے بغیر دنیا میں امن کوئی چاہے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ امن اسلام کے بدولت ہے، یہ مسلمانوں کو بھی امن دیتا ہے، غیروں کو بھی امن دیتا ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر ایسی قوم ہے جو دنیا کے جب یہ دنیا میں سے غلبہ ملتا ہے تو اس سے سارے انسانوں کی عزت اور جان مال محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اسلام ہی تمہیں اکٹھا کر سکتی ہے، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی ترغیب دے، برائی سے روکتی رہے، اور یہی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر ذکر فرمایا، کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر سیاہی ہوگی اور ذلت چھائی ہوگی۔ زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے اس لیے کہ ایمان کے بعد یہ برائیوں سے روکتی ہے، اچھائیوں کی دعوت دیتی ہے۔ اور سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے اہل کتاب وہ ایمان بھی لے کے آ گئے اور دین حق کو انہوں نے قبول بھی کر لیا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بتائی اور ساتھ یہ فرمایا، ایمان والوں، تم کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور تمہارا فائدہ ہوتا ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارا نفع پسند نہیں کرتے، وہ دل کے اندر تمہارے لیے بغض رکھتے ہیں، کبھی کبھی اس کا اظہار زبانوں سے بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے میدان جہاد جو بدر کا واقعہ پیش آیا اور اسلام کا یہ پہلا غزوہ اور پہلا مارکہ ہے جو کفر کے ساتھ ہوا، جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور گنتی کی تھی، کفر اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن فرشتوں کا یہ بھیجنا انسان ہے، اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو فرمایا، میں بھیج رہا ہوں اللہ اپنے فرشتوں کو، تمہاری مدد اور نصرت کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا، سود سے بچتے رہنا، اور پھر جنت کا تذکرہ فرمایا کہ دوڑو جنت کی طرف جس کی وسعتیں زمین و آسمان سے زیادہ ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ متقی لوگوں کی صفات یہ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی لیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، احسان کیا کرتے ہیں، اگر کبھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی اور تقریباً 55 آیات کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا، جس کے آغاز میں مسلمانوں کو فتح کی شکلیں نظر آ رہی تھیں، پھر مسلمانوں پستی کی طرف جانے لگے، اور وہ ایک ایسی خطا ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑی پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا اور ان سے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا، لیکن جب مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں میدان کے اندر جب صفیں بنائی اور ان کے آپس میں جب مسلمانوں کی صف بنانے کے بعد اللہ کے نبی نے جب ان کی قیادت کی اور مسلمانوں کو میدان میں اس انداز میں کھڑا کیا، کافر اکیلے اکیلے لڑنے پر مجبور ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار حضرت علی، حضرت حمزہ اور یہ چند صحابہ جو اللہ کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے تقریباً 6-7 بڑے بڑے قریش کے سرداروں کو مار ڈالا تو ان کے پاؤں جسے کہیں کہ لرزنے لگے، وہ میدان سے بھاگنے لگے اور بظاہر مسلمانوں کی فتح نظر آنے لگی، لیکن وہاں ایک غلطی ہو گئی کہ وہاں سے وہ مسلمان جو 50 کا جماعت تھی اپنی جگہ وہ چھوڑ بیٹھی، تو وہاں سے دشمن آیا اور اس نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، جہاں مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے اور وہاں کافروں کے 22 آدمی مرے، اس کا تذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ میدان جہاد اور میدان جنگ ہے، یہ اس کا لازمی سا حصہ ہے، یہاں کبھی مال و جان میں نقصان ہوا ہی کرتا ہے، کبھی تمہارا اور کبھی ان کا، لیکن تمہارا اگر نقصان ہے تو اس کے کئی سارے فائدے ہیں، ایک تو تمہارے ایمان کا امتحان ہے، اور دوسرا اللہ تمہیں شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور تیسرا آئندہ کے لیے تمہیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنی کر اپنے غلطیوں پہ تم نے قابو پانا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں زخمی ہو گئے تو کفار نے پروپیگنڈا کیا کہ اللہ کا نبی بھی شہید ہو گئے، تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ نانا اگر محمد رسول اللہ دنیا سے چلی بھی گئے کیا تم دین چھوڑ دو گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی بھی قتال کیا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اور اپنے خطاؤں پہ ان کی بھی نظر ہوا کرتی تھی۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جب مسلمانوں کو یہ عارضی شکست کے آثار نظر آنے لگے تو منافقین کھل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، کہنے لگے ہم نے نہیں کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے لڑنے کی، یہ کیسا جہاد ہے، ان کے پاس اتنی طاقت اور تمہارے پاس طاقت ہی کوئی نہیں، اگر تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہتے آج تمہیں یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی، فرمایا اگر فرشتہ ان کی جان لینے کے لیے ان کے گھر پہ آ جائے تو پھر ان کی جان کون بچائے گا، یہ قلعوں میں محفوظ رہ جائیں پھر فرشتہ ان کی جان لے جائے پھر ان کی جان کون بچائے گا، ان کی مذمت فرمائی اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری مان لیتے تو آج مسلمانوں کو دن نہ دیکھنا پڑتا، اور کبھی کہا کرتے تھے یہ کیسا جہاد ہے، کتنی تھوڑی سی طاقت کے ساتھ اتنے بڑے دشمن سے ٹکرا رہے ہیں، اگر یہ واقعی جہاد ہوتا تو منافقین کہتے ہم بھی شریک ہوا کرتے، لیکن یہ جہاد تھوڑا ہی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا اور ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرات صحابہ کی دلجوئی فرمائیں، غلطی ضرور ہوئی لیکن ان کی دلجوئی فرمائیں اور ان کو اپنے مشوروں میں اپنے ساتھ رکھیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مسلمان جب زخمی ہیں اور کچھ شہید ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے کافروں کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ میدان سے بھاگ نکلے، ابو سفیان دور جب پہنچا اسے خیال آیا آج اچھا موقع تھا، مسلمانوں کی ساری جماعت کا خاتمہ ہو سکتا تھا، وہ واپس لوٹنے لگا۔ جب واپس لوٹنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو دشمن واپس آ رہا ہے اور وہی ساتھی دوبارہ دشمن کے مقابلے میں آئے جو ابھی میدان سے واپس آئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے ابھی 70 شہداء کی تدفین فرمائی اور کتنے سارے زخمی ہیں اور تھکے ماندے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر پھر میدان کی طرف نکل کھڑے ہوئے، لیکن کافروں کے دلوں میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا ادھر سے بھاگ نکلے، اور حمراء الاسد جو مدینہ سے 6-7 کلومیٹر ہے وہاں تک مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ نکلے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی جو مسلمانوں میں کافروں کی طاقت سے اور کافروں کے وسائل سے مسلمانوں کے اندر خوف پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، فرمایا یہ شیطانوں کے اعلی کار ہیں جو مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر یہودیوں کی برائی مذمت فرمائی کہ جب مسلمان اللہ کے دین کے لیے وسائل اکٹھے کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ علیاذ باللہ فقیر ہو گیا اس لیے وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، تو اس کی مذمت فرمائی، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بخل تمہارے کام آئے گا بلکہ یہ بخل تمہاری مصیبت بن کے تمہارے گلوں کا توغ بنے گا، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر فرمایا یہ دنیا ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور فلاح اور کامیابی اس شخص کی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وہی شخص کامیاب اور فلاح پانے والا ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، تمہاری ازمائش ہوگی، مالوں میں، جانوں میں زخم بھی لگیں گے، تکلیف بھی آئے گی، مالوں میں بھی کمی آئے گی، لیکن تم صبر کرتے رہنا، اس پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے مقبول بندوں کی دعائیں ہیں، پانچ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ کے بندے اللہ سے یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ وہ وعدہ پورا فرمانا اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمانا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر کافروں کی دنیا کی ترقی اور یہ چمک دھمک تم دیکھو تو اس سے متاثر نہ ہونا، یہ سب عارضی ہے، چند دن کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جو مہمانی تیار کر رکھی ہے وہ دنیا کی اس چمک دمک سے بہت بہتر ہے جو اللہ نے تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، صبر سے کام لو، دین پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، اور اپنی نظریاتی حدود کی حفاظت کرتے رہو، اور دشمن سے چکننا رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔